السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب البیو حدیث نمبر 2054. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. ہمیں ہر بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چاہے تو ہم کہیں اور بھی مصروف ہو سکتے تھے لیکن اللہ کی توفیق سے اور اس کی ہدایت سے الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکے اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے آمین. جیسے کہ ہم کتاب البیوع پڑھنے کا جو فیصلہ کیا تھا اس لیے کیا تھا تاکہ جو ہمارے معاملات ہیں ہمارے لین دین ہیں جیسے کہ حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں آپ نے پڑھا تھا کہ جو چارٹ ہم کو بتایا گیا تھا سب سے فرسٹ چیپٹر میں آپ کو یاد ہوگا ایک گول چارٹ تھا جس میں پہلے توحید کلمہ توحید تھا پھر اس کے بعد عبادات تھے عبادات معاشرت معیشت معاملات یہ ساری چیزیں تھیں ہے نا یاد ہوگا آپ کو. تو یہ جو کتاب البیوع ہے اصل میں وہ معاملات ہی میں آتے ہیں جو ہمارا لین دین ہے ڈیلنگ ہے اور چونکہ یہ روزمرہ کے معاملات ہیں کیونکہ بزنس کے بغیر تو گزارا ہے نہیں تجارت کے بغیر گزارا نہیں ہے ہم سب کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اصل میں تو لہٰذا یہ سب تو چلتا ہی رہے گا اور اسی سے زندگی آگے بڑھتی ہے. تو لیکن ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ چاہے وہ آپ کے معاملات ہوں چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو چاہے وہ آپ کی ذاتیات ہو چاہے وہ عبادات ہوں اس میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کی اطاعت کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے. یعنی ہم اپنی کوئی بھی زندگی آپ اس کو سوشل لائف بھی کہہ سکتے ہیں یا پرسنل لائف جو بھی ہو آپ اس کو اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے. جب ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مطیع فرمان بنا کر بھیجا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. ایک مومن کی زندگی قید خانہ ہے اور کافر کی زندگی آزادی کے ساتھ گزرتی ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے جب ہمیں مال کمانا ہے تو اس کے لیے ہمیں حلال سورسز جو جائز اس کے ذرائع ہیں سورسز ہیں وہ ڈھونڈنا پڑے گا. باطل طریقے سے ہم مال نہیں کھا سکتے کسی کا کسی کو دھوکہ دے کر کسی سے وعدہ خلافی کر کے اور کوئی اس میں کمی بیشی ہو تو اس کو چھپا کر ہم مال نہیں بیچ سکتے. جیسے کہ کئی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس مال ہے اس میں جو ڈیفیکٹ ہے جو کمی ہے جو نقص ہے اس کو بتا کر بیچا جائے کسی کو دھوکے میں نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہمیں جو اصول دیے گئے ہیں وہ بہت ہی بہترین اصول ہیں. یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر معاملے میں ہر فیلڈ میں رہنمائی کی ہے الحمدللہ. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کتاب البیوع کا آغاز کیا تھا. تو حدیث نمبر 2054 ہم سے ابو الولید نے بیان کے کہا کہ ہم سے شعبہ نے اور ان سے عبداللہ بن ابی سفر نے ان کو خبر دی اور انہیں شعبی نے ان سے ادی بن حاتم نے بیان کی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراض یعنی تیر کے شکار کے بارے میں پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دھار کی طرف سے لگے تو کھا اگرچہ چوڑائی سے لگے تو مت کھا کیونکہ وہ مردار ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنا کتا شکار کے لیے چھوڑتا ہوں بسم اللہ پڑھتا ہوں پھر اس کے ساتھ مجھے ایک ایسا کتا اور ملتا ہے جس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے. میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ دونوں میں کون سے کتے نے شکار پکڑا. آپ نے فرمایا ایسے شکار کا گوشت نہ کھا کیونکہ تو نے بسم اللہ تو اپنے کتے پر پڑھی تھی یا اس کے لیے پڑھی تھی اور دوسرے کے لیے نہیں پڑھی تھی. جیسے کہ سورہ مائدہ جب آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی جو تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ سے جانتے ہوں گے سورہ مائدہ میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا سدھایا ہوا کتا یعنی آپ کے پاس ایسا ٹرین ڈاگ ہے جو آپ کے لیے آپ اس کو چھوڑے بسم اللہ کہہ کر تو وہ آپ کے لیے شکار پکڑ لائے اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھائے تو ایسا شکار آپ کے لیے جائز اور حلال ہوگا. لیکن ساتھ میں دو کتے چلے گئے ایک آپ کا ٹرینڈ کتا اور اس پر آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی اور دوسرا ان نون ڈاگ اب پتہ نہیں چلتا کہ دونوں میں سے شکار کس نے کیا ہے، تو لہٰذا پھر ایسے شکار کو نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ نہیں پتا کہ جو آپ نے چھوڑا تھا اپنا ٹرین ڈاگ اس نے شکار کیا ہے، یہ جو دوسرا ڈاگ تھا اس نے شکار کیا ہے، لہٰذا آپ اسے نہیں کھا سکتے. یعنی آپ دیکھیں اتنی احتیاط بتائی جا رہی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ ایکچولی یہ حدیث کیوں لائی گئی ہے، کہ حلال اور حرام کو واضح کرنے کے لیے. اور اس میں کچھ چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں، مشتبہ مطلب شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں، تو شبہ والی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شبہ والی چیزیں ہمیں کہاں لے کر چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کرنے پر لے کر چلی جاتی ہیں. تو اس لیے سے ظاہر ہوا کہ جس جانور پر بسم اللہ نہ پڑی جائے وہ حرام اور مردار ہے، اور مسلمان کا ذبیحہ ہر حال میں حلال ہے. اگر بھول سے بسم اللہ نہیں پڑی تھی لیکن صحیح طریقے سے اس کو حلال کیا گیا تھا، تو بعض کہتے کہ وہ بھی جائز ہوگا. اور اس لیے امام بخاری نے یہ باب نکالا ہے کہ اس جانور میں شبہ پڑ گیا تھا، یعنی شک آ گیا تھا کہ کس کتے نے اس جانور کو مارا ہے، تو آپ نے اس کے کھانے سے پھر منع فرما دیا کہ شبہ کی چیزوں سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان ثوری نے اور ان سے منصور نے، ان سے طلحہ بن مصرف نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی کھجور پر گزرے تو آپ نے فرمایا اس کے صدقہ ہونے کا شبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا، کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں اپنے بستر پر پڑی ہوئی ایک کھجور پاتا ہوں، اگر وہ کھجور سمجھے صدقے کی ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو کنفرم ہو جاتا تو آپ اسے کھا لیتے تھے، لیکن نہیں پتا تھا کہ وہ صدقے کی کھجور ہے یا نہیں ہے. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے صدقہ ممنوع تھا، ناجائز تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے شبہ جس میں آ جائے، تقوی یعنی تقوی کی نشانی ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے. تو جن میں تقوی ہوتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کے قریب نہیں جاتے، جیسے آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں شبہ ہے کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ تو حدود بھی کراس کر لیتے ہیں، جیسے کہ کھلم کھلا ہم جانتے ہیں کہ جو آئی بروز ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا، ایک لعنت ہے جو آئی بروز بناتے ہیں، جو اکھیڑتے ہیں اور اکھڑواتے ہیں، ہے نا، یہ لفظ آتا ہے اس کے لیے، دونوں پر لعنت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کتنا لوگ ایسے کام کر رہے ہیں. تو چونکہ جب یہ لوگوں نے کیوں اتنا کراس کیا حدود، کیونکہ پہلے یہ شبہ والی چیزوں کے قریب گئے ہوں گے، جب ان کو اس پر کراہت نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی پھیلان گئے اور حرام کاموں میں پڑ گئے. تو شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگلی حدیث ایک اور لائے ہیں امام بخاری اس کو ثابت کرنے کے لیے. اصل میں یہ احادیث ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم کو بھی ہر چیز کے بارے میں یہ بات کا احساس ہو جائے کہ کیا کیا ہو سکتی ہیں شبہ والی چیزیں، جیسے کہ دل میں وسوسہ آنے سے شبہ نہ کرنا چاہیے. مشتبہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی حلت اور حرمت یا طہارت اور نجاست کی دلائل موجود ہوں یا اس میں اختلاف ہو، تو ایسی چیز سے دور رہنا ہی تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے. لیکن ایک ہے وسوسہ، کہ بے وجہ دل میں خیال آنا کہ جیسے ہر چیز میں شبہ کرنا، ہر چیز میں شک کرنا کہ اچھا پتہ نہیں میں نے وضو کیا تھا نہیں کیا تھا، پتہ نہیں میں نے چار پڑھی نہیں پڑھی، تین ہی پڑھی، ہر بار یہی سوچنا. تو اس طرح سے بار بار جو یہ وسوسہ آتا ہے دل میں وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے پھر انسان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں یہ گمان کرنے کی نجس ہے، اگر حلال طریقے سے بھی آیا تو سوچنا کہ اچھا یہ تو نہیں یہ بھی حرام ہے، اس طرح سے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس دلیل نہ مل جائے. ابو نعیم نے بیان کیا کہ کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے اور ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ان کے چچا عبداللہ بن زید مازنی نے رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر آیا جس سے نماز میں کچھ شبہ ہوا، نکلنے کا ہو جاتا ہے نا، جیسے ہوا پاس ہوئی ہے نہیں، آیا اسے نماز توڑ دینی چاہیے؟ فرمایا نہیں، جب تک وہ آواز نہ سن لے یا بدبو نہ محسوس کر لے اس وقت تک نماز نہ توڑے. تو ابن ابی حفصہ نے زہری سے بیان کی کہ ایسے شخص پر وضو واجب نہیں جب تک حدث کی بدبو نہ محسوس کرے یا آواز نہ سن لے. تو میرے حال یہاں پر بات یہ آ رہی ہے، جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، یعنی بار بار وہ شک کرتے ہیں کہ وضو ہمارا ٹوٹ گیا، حالانکہ وضو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. جیسے کہ اب ہمارے یہاں پر تو بہت ہی خود ساختہ باتیں ہیں کہ ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بچے کو دودھ پلانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ چیز کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب غلط ہے. اور پھر جب نماز میں ہوا پاس ہونے کا جو ایک ڈر ہوتا ہے، جیسے بہت ساری خواتین بلا وجہ اتنا احتیاط کرتی ہیں، سمجھتی کہ سامنے سے اگر ہوا پاس ہوئی ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صرف پیچھے کے حصے سے اگر بدبو آئے اور آواز آئے تو سمجھے وضو ٹوٹے گا، اگر بدبو نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وضو نہیں ٹوٹا ہے اور آپ نماز کنٹینیو کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم سے احمد بن مقدام اجلی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے محمد بن عبد الرحمن طفاوی نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے، اور ان سے ان کے والد عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ ہمارے یہاں گوشت لاتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا نام انہوں نے صبح کے وقت لیا تھا یا نہیں. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھ کے اسے کھا لیا کرو. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے بہت سارے یہ سوالات آتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ ہیں تو آپ کسی بھی ہوٹل یا ریسٹورینٹ سے کوئی بھی چیز منگوا لیں، یعنی مٹن یا چکن کی، اور بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ذبیحہ نہیں ہے، آپ کو کنفرم نہیں ہے. یہاں جو عرب میں جو بھی جانور ذبح ہوتے تھے، چونکہ مدینہ میں اہل کتاب تھے اور اہل کتاب ذبح کر کے ہی گوشت کھاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. اور ابھی بھی جو کٹر یہودی ہیں وہ بغیر ذبح کیا ہوا کھاتے ہی نہیں ہیں. ہم کرسچنز کی فی الحال بات نہیں کریں، پہلے زمانے میں اہل کتاب میں سے کرسچنز بھی ذبیحہ ہی کھاتے تھے، لیکن آج کل تو وہ جھٹکا دے کر کھاتے ہیں. تو اس لیے آج کے زمانے میں کے کرسچنز میں اور پہلے زمانے کے کرسچنز میں بہت فرق ہے. رسول اللہ کے زمانے میں ان کے اندر کچھ نہ کچھ باقی تھا، یعنی کم از کم وہ شراب کو حرام سمجھتے تھے، اتنا تو تھا، اور ذبیحہ کھاتے تھے، لیکن آج کے دور میں وہ جھٹکے والا جانور کھاتے ہیں. تو اگر آپ کسی ایسی ویسٹرن کنٹری میں ہیں، نان مسلم کنٹری میں، جہاں پر حلال اور حرام کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ کے سامنے جو بھی قسم کا گوشت آ گیا بسم اللہ کہہ کے کھا لیں. کچھ لوگوں کو یہ تک دیکھا گیا ہے، جیسے بعض اسٹوڈینٹس نے یہ بات بتائی تھی، کہ کچھ لوگ وہاں پر جب جاتے ہیں باہر ممالک میں تو ایون جو پورک ہوتا ہے اس کو بھی بسم اللہ کہہ کے کھا لیتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جبکہ وہ تو ہم سب جانتے ہیں خنزیر کا گوشت تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور جو دوسرا گوشت ہے ذبیحہ، تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ کسی مسلمان قصاب کے پاس سے آیا ہے، جو بجر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہر جگہ مسلمان ہی تمام چکن یا مٹن پرووائڈ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں ہوٹلز میں یا ریسٹورینٹس میں، تو آپ کو کنفرم ہے کہ کسی مسلمان قصاب ہی نے وہاں گوشت بھجوایا تھا اور وہ ذبیحہ ہے، تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو کنفرم نہیں ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ ذبیحہ ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بسم اللہ کہہ کے کھا لیں. یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ مشرکوں کا لایا ہوا گوشت حلال سمجھ لو، اور فقہ نے اس کی تصدیق کی اگر مشرک قصابی کہہ کے اس جانور کو مسلمان نے کاٹا تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا، کیونکہ اس لیے مشرک کافر قصائی سے گوشت لینے میں بہت احتیاط پر حصہ چاہیے. یعنی اگر آپ کو پتہ چلے کہ کوئی مشرک قصاب تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ ذبح تھوڑی کرے گا صحیح طریقے سے، خون تو اندر ہی رہ جائے گا اور نہ ہی وہ بسم اللہ پڑے گا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان قصاب نے ذبح کیا تھا تو پھر اس صورت میں آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ کسی مشرک نے اس کو ذبح کیا تھا یا جو بھی کیا تھا، وہ آپ نہیں کھا سکتے. تو بہرحال یہ احتیاط برتنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا سورہ جمعہ میں یہ فرمانا کہ جب وہ مال تجارت آتا ہوا یا کوئی اور تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. ہم سے طلق بن غنام نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زائدہ بن قدامہ نے، اور ان سے حسین نے، اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے، کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی خطبہ سن رہے تھے، کہ ملک شام سے کچھ اونٹ کھانے کا سامان تجارت لے کر آئے. سب نمازی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمی کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب وہ مال تجارت یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. یہاں پر تجارت کی وجہ سے یہ حدیث آئی ہے، امام بخاری اس کو تجارت کے لیے لائے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو شروع شروع کی بات تھی، ابھی جمعہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے پوری طرح سے، اور مدینہ میں اس وقت قحط سالی تھی اور لوگ بھوک سے پریشان تھے. سیریا سے جو غلہ کا قافلہ آیا تھا غلہ لے کر، تو لوگ بے اختیار ہو کر اس کو دیکھنے چل دیے، اور صرف 12 صحابہ اکرام یعنی جو عشر مبشرہ تھے اور بلال اور ابن مسعود آپ کے پاس ٹھہرے رہے. اب صحابہ اکرام آپ دیکھیں کہ وہ بشر تھے، انسان تھے، ہم ہی جیسے انسان تھے، لیکن بہت بہترین ان کی پرسنالٹی تھی، تو ان سے بھی خطا ہو گئی، جس پر اللہ تعالی نے ان کو پہلے تھوڑا سا ان کے پر ایک طرح سے وارننگ دی ان کو، اور ہو سکتا ہے اس وقت ان کو جمعہ کے خطبے کے جو احکامات ہیں وہ معلوم ہی نہ ہو، ان کو یہ نہ پتا ہو کہ خطبہ سننے کے دوران کہیں جانا نہیں چاہیے. تو امام بخاری یہاں اس باب کو اس لیے لائے ہیں کہ بیع اور شرا یعنی تجارت اور سوداگری کو، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اس کو مباح قرار دیا گیا ہے، لیکن جب عبادت میں ان کی وجہ سے خلل ہو تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور ویسے بھی کہ جس تجارت سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں فرق آئے مسلمان کے لیے وہ تجارت بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اور اس کے علاوہ جتنی بھی جو ساری زندگی کی چیزیں ہیں وہ سب عارضی ہیں، یعنی ٹیمپرری ہیں۔ تو ہم دنیا میں جب رہتے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ہم کو ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا نہیں کہ ہم ان چیزوں کے لیے زندہ رہیں۔ تو لہٰذا اس فرق کو ہم سمجھیں اور محسوس کریں، اور اپنی زندگی کا مقصد صرف خرید و فروخت، شاپنگ، تجارت یا دنیا داری نہ بنائیں، بلکہ ضرورت کے تحت جو چیزیں ہم کو چاہیے وہ ہم حاصل کریں، اور اس کے علاوہ جو باقی کا وقت ہے ہمارا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی یاد میں گزرے۔ ہاں، کہ تجارت جائز ہے، اور قرآن میں ذکر بھی ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ جو روپیہ کمانے میں حلال یا حرام کی پرواہ نہ کرے، ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن ابی زیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعد مقبلی نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال ہے یا حرام سے ہے، حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یقین رہا ہوگا، اور آئندہ تو ہم نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے، لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں واقعی میں ہم جانتے ہیں کہ لوگ بالکل حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے کہ ابھی میں انڈیا سے ہو کر آئی ہوں، تو یہ بات وہاں پر ہر ایک کی زبان پر عام تھی کہ لوگ اپنے سٹینڈرڈ پر کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، لوگ اپنی جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو ان کا رکھ رکھاؤ ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر ایک نے اپنا سٹینڈرڈ بہت ہائی کر لیا۔ پہلے تو ایسا تھا کہ کبھی کبھار ٹی وی میں کوئی چیز نظر آتی تھی، اب تو انسٹاگرام کی وجہ سے اور بہت سی دوسری چیزوں کی وجہ سے، یعنی دوسروں کا لائف سٹائل، دوسروں کی ساری چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں، تو لوگوں نے بھی اپنا لائف سٹائل اس طرح سے مینٹین کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو جو آمدنی آ رہی ہے وہ حلال سے ہے آیا یا حرام سے ہے۔ ہر جائز ناجائز آمدنی کو لوگ اپنے لیے جائز سمجھ رہے ہیں، اور بس ایک کمانے کی دھن سوار ہے، یعنی ایک دنیا کے لیے ایک ریس، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ بس کون کس سے آگے نکلتا ہے اور مجھے کیسے کسی کو پیچھے چھوڑنا ہے، فلاں کا ایسا ہے میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں، چاہے وہ شارٹ ٹائم ہی میں صحیح، غلط طریقے سے ہی صحیح کیوں نہ کمانا پڑے، مجھے بہرحال فلاں سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے، اب سمجھائی گئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے بزنسز ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ لوگ پہلے ایک سی ڈی آتی تھی شاید، کہ سی ڈی تم سیل کرو، یا کچھ اس میں کچھ بزنس کے کچھ اصول ہوتے تھے وہ بتائے جاتے تھے، یا کوئی کمپنی کا ایڈ ہوتا تھا وہ بتایا جاتا تھا، اور کہا کہ تم اس کے 25 ممبر بناؤ تو تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنے اتنے فلاں فلاں 3-5 تھاؤزینڈ روپیز خود بخود آ جائیں گے۔ پھر اگر وہ آگے والا اس سے کہے کہ تم اس کے 25 ممبر بناؤ تو تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنے آ جائیں گے۔ تو ایسا بزنس جس میں کوئی واضح چیز نہ ہو، ہم نے اصول کیا پڑھے تھے اس کے بزنس کے، کہ کیا ہونا چاہیے جب آپ بزنس کر رہے ہوں، تو کوئی بھی چیز واضح ہونا چاہیے، ہے نا، اور ڈائریکٹ ہونا چاہیے، ایسی چھپی چھپائی نہیں ہونا چاہیے، شک نہ ہو۔ تو جس بزنس میں آپ کو کوئی واضح چیز پتا نہ چلے کہ کون کس کو کیا سیل کر رہا ہے، کیا چیز ہے جو سیل ہونے والی ہے، اور نفع یا جو بھی جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرف سے آ رہا ہے، کس وجہ سے آ رہا ہے، تو ایسا تمام بزنس ناجائز ہے۔ تو بہرحال اس سے پتا چلا کہ تجارت میں جو سورسز آپ استعمال کریں گے وہ بھی جائز ہونا چاہیے، ورنہ وہ مال ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، باطل ہوگا۔ اچھا، آپ بتائیے کون سے ایسے اور طریقے ہیں، جیسے ابھی بیچ میں کسی نے مجھ سے ایک سوال بھی کیا تھا کہ کچھ ایک قسم کا بزنس چل نکلا ہے اور اس میں لوگ اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، بس تم فلاں یہ کام کر دو تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے، تو وہ بھی سب جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی طریقے آ رہے ہیں، کوئی بتانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ہو سکتا بھی یاد ناجائز تجارت سے اور مال سے بچ سکیں۔ آگے دیکھیں حدیث، خشکی میں تجارت کرنے کا بیان، یعنی زمین پر، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نور میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ قتادہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو خرید و فروخت اور تجارت کرتے تھے، لیکن اگر اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق سامنے آ جاتا تو ان کی تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں رکھ سکتی تھی، جب تک کہ وہ اللہ کا حق کو ادا نہ کر لیں، یعنی ان کو چین نہیں آتا تھا۔ تو یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو اس وجہ سے لائے ہیں کہ تجارت کرنا جائز ہے، لیکن سب سے بہترین تجارت کون سی ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھیں؟ اور تجارت خشکی میں بھی ہو سکتی ہے، سمندر میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے، آپ کسی بھی ذریعے سے تجارت کر سکتے ہیں۔ جیسے پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ مال کشتیوں میں جاتا تھا، اور کشتیاں سب سے بڑی وہ بار بردار ہوتی تھیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے جاتی تھیں۔ تو مسلمان کے لیے خشکی، صحرا، تری، سمندر، ہر جگہ عمل جائز ہے، تجارت جائز ہے، لیکن کیا کرنا ہوگا اس کو؟ اس تجارت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنا ہے، دوسرا جو نمازوں کے اوقات ہیں ان کو نہیں بھولنا ہے۔ کہ بزنس کی سب سے پہلے انسان جب بزنس میں بہت بزی ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز چھوڑتا ہے؟ نمازیں چھوڑتی ہیں اس سے، ہے نا؟ تو اسی سے منع کیا جا رہا ہے کہ جو ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بہترین تاجر بھی تھے اور بہترین نفع کماتے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ جیسے ہی نمازوں کا وقت آتا یا جو بھی ان کے اس وقت فرائض تھے اس سے وہ کبھی منہ نہیں موڑتے تھے، الحمدللہ۔ تو اگلی حدیث دیکھیے، اس میں دو روایتیں بیان کی گئی ہیں کہ زید بن ارقم سے سونے چاندی کے بارے میں تجارت کے متعلق جب انہوں نے پوچھا تو ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تاجر تھے، اس لیے ہم نے آپ سے سونے چاندی کے متعلق پوچھا۔ آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادھار کی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی اگر عدل بدل کرنا ہو تو۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نقد روپیہ دے اور دوسرا کہے کہ میں اس کا بدل کا روپیہ ایک مہینے کے بعد دوں گا، تو یہ درست نہیں ہے۔ بے صرف، یعنی جو بے ہوتی ہے اس کے الگ الگ نام ہیں، اور اسے پیسہ کا پیسے کے پیسے بدلہ لین دین نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، مثال کے طور پر جو پہلے ایک زمانے میں سعودی عرب سے بہت یہ کاروبار چلتا تھا، ہنڈی کا کاروبار جس کو کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی آپ اگر بینک کے تھرو اپنے پیسے ٹرانسفر کروائیں گے، منی ایکسچینج اپنی کنٹری بھیجنے کے لیے، تو آپ کو ہو سکتا ایک ریال کے 9 روپیز ملے، لیکن جو ہنڈی کے ذریعے بھیجتے تھے پیسے تو ایک ریال کے 10 روپیے ملتے تھے، لیکن وہ آپ کو بغیر بینک کے تھرو بھیجنا پڑتے تھے۔ تو پیسے کے بدلے پیسہ لینا وہ بھی جائز نہیں ہے، دیر ڈیلے کر کے۔ تو نقدن، یعنی آپ اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ پیسہ لیں، یہ جائز ہوگا۔ لیکن ہاں دیکھیں، ادھار ایک الگ چیز ہے، یعنی آپ کسی کو قرض دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، قرض کے نام پر۔ جیسے کہ سونا ہے، تو سونے کے بدلے سونا، جو ہم پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا جب زکات کے باب میں پڑھا تھا، کہ جو رسول اکرم نے جو چیز منع کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ جیسے ایک صحابی کھجور لے کر گئے اور 2 کلو ردی کھجور بیچ کر انہوں نے 1 کلو اچھی کھجور خرید لی، یعنی ڈائریکٹ کھجور کے بدلے کھجور خریدی، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم نے ان کو کیا فرمایا تھا؟ کہ تم پہلے کھجور اپنی بیچ دیتے اور اس کے بعد جو پیسے تمہارے ہاتھ میں آتے اس سے تم دوسری چیز خریدتے۔ جیسے ایک صحابی کو رسول اکرم نے کیا کیا تھا کہ 2 درہم دیے تھے اور کہا تھا کہ جاؤ ایک بکری یا مینڈھی خرید لاؤ۔ اس صحابی نے کیا کیا کہ پہلے اس سے بکری خریدی اور اس کو نفع میں بیچا دوبارہ لے جا کے بازار میں، اور پھر اس سے ان کو 2 درہم بھی ملے اور ایک بکری بھی خرید لائے وہ۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ تجارت تھی اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو رسول اکرم نے جو ہے جنس کے بدلے جنس، جو چیز ہوتی ہے، جیسے سونے کے بدلے سونا، کہ آپ جا کر سونا دیں اس کو، گولڈ اسمتھ کو، سنار کو، اور اس کے بدلے سونا لے لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے آپ کو سونا بیچ دینا پڑے گا اپنا، جب آپ کے ہاتھ میں کیش منی آ جائیں گے تو پھر آپ کو نیا سونا خریدنا پڑے گا۔ کیونکہ اس میں اصل میں کیوں منع کیا گیا؟ کہ اس میں سود کی تھوڑا سا شبہ آ جاتا ہے، یعنی سود کا شائبہ آ جاتا ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا کہ کوئی جنس کے بدلے کوئی ایسی چیز نہ خریدی جائے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور اس لیے سکے کے بدلے سکہ بھی جو ہے منع ہے۔ جیسے کہ روپیے کو روپیے سے یا اشرفیوں کو اشرفیوں سے، تو کمی یا زیادتی درست ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علماء کے نزدیک اگر جب جنس ایک ہو تو درست نہیں ہے، اور ان کے یعنی جو سکہ ہوتا ہے وہ بدلنا، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ بہتر یہ ہے کہ کچھ پیسے شریک کر دے تاکہ کمی یا زیادتی سب کے نزدیک جائز ہو جائے، یعنی پیسے کے بدلے پیسہ لینا۔ لیکن یہ بات الگ ہوگی کہ ہم آج جو منی ایکسچینج کراتے ہیں وہ ایک الگ بات ہوگی، کیونکہ آپ تو کوئی دوسری کنٹری جانے کے لیے آپ منی ایکسچینج کر رہے ہیں، تو پیسے کے بدلے پیسہ، یعنی اس زمانے میں سونا تھا اصل میں، یعنی نوٹ نہیں تھے، تو سونے کے بدلے سونا دینا، سونا لینا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ हाँ जायज क्या होगा कि आप सोना दे दुकान वाले को, उसको बेच दें और उसके बदले जो पैसे हाथ में आए तो उसके बदले फिर आप सोना खरीदें। बल्कि बाज़ुल्म तो यहां तक कहते हैं एहतियात बरतने के लिए कि आप जिस दुकान में गए आपने सोना अपना बेच दिया और पैसे हाथ में लेकर आपको कम से कम सीढ़ी तो भी उतर जाना चाहिए और दोबारा फिर सीढ़ी आप चढ़ जाएं, वरना फिर उसमें शायबा हो जाएगा। तो ये भी मना है कि इसमें सूद का शायबा हो सकता है। तो बहरहाल चूंकि उस जमाने में जो मनी था यानी पैसा था वो अशरफिया यानी दीनार और सिक्के की सूरत में था। आज तो ऐसा नहीं है, यानी एक जींस नहीं है, लेकिन फिर भी जो पैसा के बदले पैसा लेंगे अगर आप, तो जो जायज सोर्सेस होंगे उसके वो जायज सोर्सेस से आप लेंगे। जो हुंडी वाला पैसा है वो आप नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें भी गलत तरीका होगा, क्योंकि उनका जो नाजायज माल है वो उसको वाइट करने के लिए नहीं, अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो आपसे यहाँ पैसा ले रहे हैं, तो ये भी जायज नहीं होगा, क्योंकि पैसे के बदले पैसा आप ले रहे हैं लेकिन नाजायज तरीके से ले रहे हैं, तो वो भी जायज नहीं होगा। फिर तिजारत के लिए घर से बाहर निकलना, जिसके सूरह जुमा में अल्लाह तआला का फरमान है कि जब नमाज हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। और जैसे इसके बारे में आपको पता होगा, हमने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था कि सुफियान सूरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि यानी यहां पर इस आयत को लेकर वो कहते हैं कि जुमा के दिन थोड़ी देर तो भी सही बिजनेस जरूर करना चाहिए नमाज के बाद, यानी ये मुस्तहब में आएगा, पसंदीदा में आएगा, क्योंकि ये अल्लाह तआला ने यहां पर फरमाया है। तो हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान के कहा कि हमको मुखालद बिन यजीद ने खबर दी, कि हमें इब्ने जुरैज ने, और कहा कि मुझे अता बिन अबी रबाह ने खबर दी, उन्हें उबैद बिन उमैर ने कि अबू मूसा अशरी ने उमर बिन खत्ताब से मिलने की इजाजत चाही लेकिन इजाजत नहीं मिली, गालिबन आप उस वक्त काम में मशगूल थे। इससे अबू मूसा अशरी वापस लौट गए। फिर उमर रजी अल्लाह मुतवज्जो हुए तो फरमाया, क्या मैंने अब्दुल्ला बिन कैस अबू मूसा की आवाज सुनी थी? उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो। कहा गया वो तो लौट कर चले गए। तो उमर ने उन्हें बुला लिया। अबू मूसा ने कहा कि हमें इसी का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था कि तीन मरतबा इजाजत चाहिए, अगर अंदर आने की इजाजत ना मिले तो वापस लौट जाना चाहिए। उस पर उमर ने फरमाया कि इस हदीस पर कोई गवाह लाओ। अबू मूसा अंसार की मजलिस में गए और उनसे इस हदीस के मुतालिक पूछा कि क्या किसी ने रसूल अकरम से सुना है इस हदीस को? उन लोगों ने कहा कि इसकी गवाही तो तुम्हारे साथ तो वो देगा जो हम सब में बेहतर बहुत ही कम उम्र है। वो अबू सईद खुदरी को अपने साथ ले गए। उमर ने सुनकर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म मुझसे पोशीदा रह गया, अफसोस कि मुझे बाजारों की खरीदो फरोख्त में मशगूल रखा और आपकी मुरादे से तिजारत थी। सुभान अल्लाह, इमाम बुखारी हदीस को इसलिए लाए हैं। आपको याद होगा ना कि उमर रदी अल्लाह की मवाखात जिससे हुई थी वो आमिर बिन उस्मान थे, आमिर नाम था बहरहाल, उनके आगे पीछे का नाम क्या था वो याद नहीं आ रहा है अभी। तो बहरहाल उनसे मवाखात हुई थी, तो वो दोनों क्या किया करते थे कि एक दिन रसूल अकरम के पास जाकर मजलिस में बैठते एक साहबी और एक साहबी तिजारत करते, दूसरे दिन क्या होता कि दूसरे दिन दूसरे साहबी रसूल अकरम की मजलिस में बैठते और जो कल बैठे थे मजलिस में अब वो तिजारत के लिए जाते थे। तो इस बिना पर क्या हुआ कि उमर रदी अल्लाह अन्हु तमाम अहादीस नहीं सुन सके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जैसे असहाब सुफा ने सुना, क्योंकि वो लोग वहीं बैठे होते थे सुफा में। तब मूसा शरीफ ने जब एक हदीस सुनाई तो उमर रदी अल्लाह अन्हु को अफसोस हुआ। पहले बता दें कि इस हदीस को जांचने और परखने का हमको एक उसूल मिल गया उमर रदी अल्लाह अन्हु के मामले से, हालांकि अबू मूसा शरीफ वो भी सहाबी रसूल थे, उन पर झूठ का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता था, यानी उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं बांधा जा सकता कि अबू मूसा शरीफ गलत कह रहे हैं, लेकिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने वहां पर एक उसूल बांधना चाहा, एक उसूल बनाना चाहा कि लोग आइंदा हदीस जब लें या हदीस सुने तो ऐसा नहीं कि हर सुनी सुनाई बात को ले लें और कह दे कि हाँ ये हदीस है। तो एक उसूल वहां पर समझे बन गया और कहा कि अच्छा ठीक है तुम कोई गवाह लाओ कि ये हदीस तुम्हारे साथ किसी और ने भी सुनी है। तो फिर वो अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु को लेकर गए जो इस हदीस पर गवाह थे, उन्होंने भी ये हदीस सुन रखी थी। तब उमर ने कहा कि अच्छा तिजारत की वजह से मैं मशगूल हो गया था और ये हदीस से महरूम हो गया था। तो दो बातें बेसिकली यहाँ पता चली इस हदीस से हमको, एक तो हदीस लेने का उसूल कि जो भी कोई खबर आपके पास आए तो उसको परखना और जांचना चाहिए, दूसरा कि बाज़ औकात तिजारत खरीदो फरोख्त इंसान को बहुत सारी खैर से महरूम भी कर देती है, लेकिन ये मस्त भी है, हासिल करना भी है, वरना हम तो मोहताज हो जाएंगे। और अबू बकर सिद्दीक और उमर दोनों भी तिजारत किया करते थे, ये बात हम सब जानते हैं। तो बहरहाल एक और बात जो अहम पता चली कि जब किसी के घर जाएं और तीन दफा इजाजत लेने के बाद अगर इजाजत ना मिले, यानी तीन दफा आपने सलाम कर दिया और उसके बावजूद भी सलाम का जवाब ना मिले या दरवाजा ना खुले, तो बगैर कोई बदगुमानी दिल में लिए वापस लौट जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम का दिल ऐसा ही था, लेकिन आज हम तो अगर जरा सा कोई दरवाजा ना खुले तो हम तो 10 बातें उसको वहीं सुना देंगे और ठोक ठोक कर बेचारे को परेशान कर देंगे कि अंदर वो किस परेशानी में है, لیکن ہم دروازہ کھلوا کر ہی رہیں گے. یہ آج ہمارا حال ہے اور ہمارا اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں. پھر سمندر میں تجارت کرنے کا بیان. اور متر وراق نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور قرآن مجید میں جو اس کا ذکر ہے وہ بہرحال حق ہے. اس کے بعد انہوں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس میں چلتی ہے پانی کو چیرتی ہوئی تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے. اس آیت میں لفظ فلک کشتی کے معنی میں ہے. واحد اور جمع دونوں کے لیے لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. مجاہد نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ کشتیاں ہوا کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں اور ہوا کو وہی کشتیاں دیکھنے میں صاف طور پر چیرتی چلتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں. اسی کا پتہ چلے کہ سمندر میں بھی آپ تجارت کر سکتے ہیں. اس سمندر کے راستے کے ذریعے سے بھی تجارت کی جا سکتی ہے. جیسے کہ ابو ہریرہ نے رسول اکرم کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے سمندر کا سفر کیا تھا اور اپنی ضرورت پوری کی تھی. پھر پوری حدیث بیان کی جو کتاب الکفالہ میں آئے گی. اسی کا پتہ چلتا ہے کہ سمندر میں جا کر بھی سفر کیا جا سکتا ہے اور بزنس کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث دیکھ لیجئے. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کے کہا کہ ہم سے محمد بن فضیل نے اور ان سے حسین نے اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تجارتی اونٹوں کا قافلہ آیا. ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے خطبے میں شریک تھے. 12 صحابہ کے سوا باقی تمام حضرات ادھر چلے گئے. اس پر یہ آیت اتری کہ جب سوداگری یا تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہاں پر جمعہ کے خطبے کے وقت کے آداب بتائے گئے کہ اس وقت تجارت اور خرید و فروخت بالکل منع ہے, ممنوع ہے. تو جو بھی جمعہ کے خطبے سے لے کر نماز تک تجارت کرے گا اور خرید و فروخت کرے گا تو وہ ناجائز میں آئے گا. حالانکہ وہ تجارت کرے تو جائز کام کر رہا ہے لیکن وقت غلط ہے. تو کچھ اوقات ایسے ہیں جس وقت خرید و فروخت منع ہے اور اس میں جمعہ کا دن خطبے سے لے کر نماز تک کا وقت ہے, ٹھیک ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اب اذان جمعہ کی تیاری کے لیے اذان دی جاتی ہے جو ایک پہلی اول اذان ہوتی ہے, تو اس وقت سے لے کر نماز تک کا وقت ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے تمام کاروبار بند رکھنے چاہیے, کاروبار نہیں کرنا چاہیے اس وقت. یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جمعہ کے آداب, کم سے کم جمعہ کے کوئی 5 آداب لکھ کر لائیں. اسپیشلی خرید و فروخت اور تجارت کے تعلق سے اس میں باتیں ہونی چاہیے. لکھ لیجیے آپ لوگ ہوم ورک. جی اگلی حدیث دیکھیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرو. ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے جریر نے اور ان سے منصور نے اور ان سے ابو وائل نے, ان سے مسروق نے اور ان سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت اپنے گھر کا کھانا یعنی غلہ وغیرہ بشرطے کے گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرچ کرے تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے شوہر کو کمانے کا اور خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے. ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا. یعنی آپ کے ہسبینڈ نے آپ کے پاس کچھ پیسے دیے یا آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ اچھا اتنے پیسوں میں خرچ کرو, اب اس میں سے آپ پیسہ تھوڑا بچاتی ہیں اور اس پیسے میں سے آپ اللہ کے راستے میں دیتی ہیں جو سائل کو یا ضرورت مند کو یا مستحق کو, تو آپ کو بھی اجر ملے گا حالانکہ پیسہ آپ کا نہیں ہے اور آپ کے شوہر کو بھی اس کا اجر ملے گا کیونکہ انہوں نے کما کر دیا ہے, سبحان اللہ. اور کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی ماشاء اللہ. اور جو اگلی حدیث ہے, اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے, سبحان اللہ. یعنی جو خیرات ہے, صدقہ ہے, بعض اوقات ایسا ہے کہ ہسبینڈ اتنا نہیں دے پاتے صدقہ لیکن اپنی بیوی کے پاس دے دیتے ہیں کہ تمہیں جو گھر میں خرچ کرنا کرو. اب عورت اس میں سے دے دیتی ہے اللہ کے راستے میں تو عورت کو بھی اجر ملے گا اور شوہر کو بھی اجر ملے گا. تو کوئی کپڑا اللہ کی راہ میں دے دیا یا کچھ کھانے کی چیز دے دی یا کچھ اور ضرورت کی چیز کسی ضرورت مند کو دے دی تو عورت کو بھی اجر ملے گا, حالانکہ اس نے خود نے نہیں کمایا تھا, اس کے باوجود بھی اس کا اجر ملے گا. لیکن عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے, کیونکہ ہم ایک صحیح حدیث دیکھ چکے ہیں جس میں لکھا تھا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے, اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے, رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. کیونکہ بعض نادان خواتین کو بہت اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے میکوں پر بہت خرچ کرتی ہیں, میکے والوں پر, اور شوہر کا مال بے دریغ لوٹاتی ہیں اور پھر بعد میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا, شوہر کا ہاتھ بھی خالی ہو جاتا ہے. تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو شوہر کا مال اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے بیجا اڑائیں, بلکہ اس کو بھی جائز طریقے سے خرچ کریں. جو روزی میں کشادگی چاہتا ہو تو وہ کیا کرے. ہم سے محمد بن یعقوب کرمانی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے حسان بن ابراہیم نے اور ان سے یونس نے اور ان سے محمد بن مسلم نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ جو تعلقات کی خرابی ہوتی ہے اصل میں اسپیشلی رشتے داروں میں، وہ اسی بنا پر ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہیں لیکن حق ملتے نہیں ہیں، اور ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں اس حدیث سے بتایا گیا کہ اگر اپنے عمر میں درازی چاہتے ہو اور رزق میں کشادگی چاہتے ہو تو کیا کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور تجارت کے اصول بھی ہم کو کیا بتائے گئے ہیں کہ ظلم ہونے سے روکا گیا ہے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے، وزڈم کیا بتائی گئی ہے کہ مال کے معاملے کو لے کر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو تعلقات مزید اور بگڑیں گے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی اور رزق میں کشادگی اگر چاہیے تو صلہ رحمی کرو، اور عمر کی درازی چاہیے تو صلہ رحمی کرو۔ ہمیں سے کون نہیں چاہے گا کہ اس کو نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر ملے، تو اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا کہ صلہ رحمی کرنا ہوگا۔ اور ایکچولی مال کا جو معاملہ ہے اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی ذات کے لیے خریدتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، اسے اس وقت وہ نہ فضول خرچی رکھتی ہے نہ ایکسٹرا پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے، لیکن جیسے جب معاملہ دوسروں کا آتا ہے تو پھر اس وقت اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور وہ اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہیں نکالتا کہ بھلا دوسروں کا بھلا کیوں ہو، اس میں میرا ہی بھلا کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، جسے اخلاق کریمانہ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو دے کر خوش ہوا جائے۔ اور ویسے بھی الحمدللہ آپ دیکھیں کہ دے کر جو خوشی ملتی ہے وہ لے کر نہیں ملتی، الحمدللہ۔ دوسری بات، دینے سے مال بڑھتا ہی رہتا ہے۔ آپ دیں، یقین جانے آپ کبھی خود اس کو آزما کر دیکھیے گا کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈریس آپ کو بہت پسند آ رہا تھا، کسی نے آپ کو گفٹ کیا، اور ابھی آپ کے سامنے آپشن آئے کہ آپ کو کسی اور کو دینا تھا تھرڈ پرسن کو، اور آپ کے پاس ابھی کوئی چیز بھی نہیں تھی گھر میں، آپ نے اٹھا کر وہ گفٹ دے دیا، اور جبکہ آپ کا دل تھا کہ ارے اتنا خوبصورت ڈریس ہے، میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ لیکن آپ جیسے ہی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں کسی کو، یعنی اللہ کے راستے میں نہ بھی صحیح، ایک بطور تحفے کے لیے ہی، جس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اور اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے الحمدللہ، کوئی بھی چیز کے معاملے میں، چاہے وہ گھریلو کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو، چاہے وہ کوئی بڑی چیز ہو۔ تو جب آپ کا دل بڑا ہوگا، اور آپ اسپیشلی صلہ رحمی کی بات ہے یہاں پر، جو رحم کے رشتے ہیں، تو ہمارا دل تنگ کب ہوتا ہے؟ جب رحم کے رشتوں کی بات آتی ہے، یعنی اپنے قریبی لوگوں کی، بھائی بہنوں کی، دیورانی جیٹھانی کی، نندوں یا بھابھیوں کی۔ تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ ہماری بھابھی ہیں، انہوں نے ہم کو دینا چاہیے تھا، وہ ہماری نند ہے، انہوں نے ہم کو دینا چاہیے تھا، وہ ہماری دیورانی ہے، انہوں نے ہم کو دینا چاہیے تھا، یا وہ جیٹھانی ہے، انہوں نے ہم کو دینا چاہیے تھا۔ لیکن نہیں، آپ دینے والے بنیں، آپ پہل کریں، کیونکہ خون کے رشتوں کو جب آپ اس طرح سے خوش رکھیں گے یا ان کے حق ادا کرتے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرماتا جائے گا۔ کیونکہ جو خون کے رشتوں کو، رحم والے رشتوں کو جوڑنا، یہ جنت میں جانے کی نشانی ہے، اور رحم والے رشتوں کو توڑنا، یہ جہنم میں جانے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اسی لیے اسپیشلی صلہ رحمی کا ذکر آیا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، دل سے خوشی کے ساتھ کچھ دے گا، تو اس کی عمر میں درازی بھی اس کو ملے گی، مال کی فراخی بھی ہوگی، اس میں لوگ اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اور عمر میں برکت عطا کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یا گفٹ دینے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے اور وہی سب کچھ رزق عطا کرنے والا ہے، تو اسی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ جب آپ اس کو خوش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کرے گا الحمدللہ۔ اور اگر آپ دیکھیں دنیاوی کوئی چیز ملے نہ ملے، جو دل کا سکون ہے وہ ضرور آپ کو ملے گا الحمدللہ۔ اور ویسے بھی کیا چاہیے آج دنیا میں، لوگ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ ہزارہا دولت ہونے کے باوجود بھی لوگ، ان کو نیند نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور یہ چین اور سکون کہاں ملتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو آپ کے دل کو جو اطمینان ملتا ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں نصیب ہوگا الحمدللہ۔ تو ضرور کوشش کریں، تو آپ جب یہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوگا، اور ہمارے عمر میں اور ہمارے رزق میں برکت ہوگی الحمدللہ۔ آگے آئیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھار خریدنا۔ جی، ہم سے مولا بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد نے، اور کہا کہ ہم سے عامش نے، اور ابراہیم نخعی کی مجلس میں ہم نے ادھار لین دین میں سامان گروی رکھنے کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے اسود نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا، اور اپنی لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھی۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ رہن کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے، جیسے یعنی آپ کو کوئی مال کی ضرورت ہے اور آپ کسی سے قرض لینا چاہتے ہیں لیکن وہ سامنے والا آپ کو قرض نہیں دینا چاہتا بلکہ وہ کہتے کہ بطور ضمانت کی تم میرے پاس کوئی چیز رکھو تاکہ اگر تم قرض ادا نہ کر سکو تو اس چیز میں سے میں وہ اپنی جو چیز ہے جتنا حق ہوگا میرا وہ لے لوں گا, تو اس کو رہن رکھنا کہتے ہیں. تو رسول اکرم کی آخری عمر میں ایک جو ان کی زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی چند کلو جو کے عوض, یعنی اس کے بدلے بلال رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس سے کچھ غلہ لے آئے تھے, جو لے کر آئے تھے یا کوئی اور دکان سے سمجھے اس نے پیسے دیے ہوں گے اور آپ نے وہ شاپ سے خریدا ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رہن رکھوایا جا سکتا ہے کسی کے پاس, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سود کب ہوگا؟ وہ جب آپ نے لیا تو تھا 1000 روپیے قرض کسی کو اور آپ اس کی جو چیز تھی وہ 2000 والی اپنے پاس خود رکھ لیں, یعنی بعد میں لے لیں اس پر قبضہ کر لیں, اس کو واپس نہ لوٹائیں, تو پھر یہ سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو سود منع ہے. تو اگلی حدیث بھی سیم وہی ہے, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو زندگی تھی مسلمانوں کی کتنی قسم پرسی میں گزر رہی تھی, یعنی ان کے پاس کھانے پینے کے لیے ایسی فراوانی نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ وداؤٹ اینی سورسز کے بھی وہ لوگوں نے کیسے بڑے بڑے جہاد کیے اور کیسے بڑے بڑے مورے کے سر کیے. آج ہم کھلم کھلا کہہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سورسز نہیں ہے, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے. تو ان لوگوں نے بغیر فیسلٹیز کے بغیر سورسز کے الحمدللہ بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کیونکہ ان کا ایمان اور تقویٰ اس لیول کا تھا. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے ان دونوں احادیث سے کہ زندگی گزارنے کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی ایسی چیز کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے, اور اللہ نہ کرے کہ کسی پر ایسی نوبت آئے کہ اس کو اپنے گھر کی چیزیں رہن رکھنا پڑے. لیکن ہم دیکھتے کہ رسول اکرم کی زندگی میں ایسا ہوا کیونکہ آپ نے مسکینی کی زندگی کو پسند کیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سارے اس کے دروازے کھول دیتا تھا دولت کے, لیکن آپ نے خود مسکینی کی زندگی کو پسند کیا. کہ راشن بھی آپ کے یہاں پر مشکل سے رہتا تھا, کہا جاتا کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا یا وہ لوگ دو چاند دیکھ لیتے لیکن ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. آپ سوچیں صرف دو چیزوں پر گزارا ہوتا تھا, ایک کھجور اور دوسرا پانی. تو یہاں اس باب کا مقصد ہے کہ انسان کو زندگی میں کبھی ادھار بھی کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے, لہٰذا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور اس سے غیر مسلموں کے ساتھ لین دین کا بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین یا تعلق جائز ہے, یعنی بزنس ڈیلنگ جائز ہے غیر مسلموں کے ساتھ, کیونکہ جب تک ڈیلنگ نہیں ہوگی ان کے پاس وہ مسلمانوں کے اخلاق کو کیسے سمجھیں گے اور اسلام کی طرف راغب کیسے ہوں گے. لہٰذا غیر مسلموں کے ساتھ ڈیلنگ جائز ہے. اب آگے دیکھیے, انسان کا کمانا اور اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا, اس کے جو ضمن میں بہت ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. جیسے کہ امام بخاری نے اس میں باب تو باندھا ہے لیکن کوئی حدیث نہیں لائے ہیں یہاں پر, اور ایسے بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحیح بخاری میں ہم نے ایسا بھی پڑھا ہے کہ بعض اوقات انہوں نے باب باندھ دیا لیکن اس کے تحت کوئی حدیث نہیں لائے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. تو امام بخاری دینا چاہتے تھے یا انہوں نے آگے والے علماء کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا تھا؟ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ افضل کسب کون سا ہے. ایک اسکالر کہتے ہیں کہ کسب کے تین اصولی طریقے ہیں, زراعت, تجارت اور صنعت و حرفت, یعنی یہی جو آج کل انڈسٹری ہے سمجھے. امام شافعی کے قول میں افضل کسب تجارت ہے, مگر دوسرے اسکالر کہتے ہیں کہ میں زراعت کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہ توکل سے قریب ہے, اور نووی رحمہ اللہ نے اس پر تعقب کیا ہے. اور درست بات یہ ہے کہ بہترین پاکیزہ کسب وہ ہے جس میں اپنے ہاتھ کو دخل زیادہ ہو, یعنی اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہو. اگر زراعت کو افضل کسب مانا جائے تو بجا ہے, کیونکہ اس میں انسان زیادہ تر اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے اور اس میں اللہ پر توکل بھی ہے, اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے عام نفع بھی ہے, اور اس میں بغیر کسی معاوضے کے حاصل ہوئے غلے سے کھایا جاتا ہے. اس لیے زراعت بہترین کسب ہے, یعنی کھیتی باڑی, بشرطے کہ کامیاب زراعت ہو. ورنہ عام طور پر زراعت پیشہ لوگ ہمیشہ تنگ دست رہتے ہیں یا مقروض رہتے ہیں, پریشان حال ملتے ہیں, اس لیے کہ نہ تو ان کے پاس زراعت کے قابل کافی زمین ہوتی ہے نہ ہی ان کے پاس اور دوسرے سورسز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ دن بدن غریبی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال امام بخاری نے اس باب کے تحت تین حدیثیں پیش ذکر کی ہیں, جن میں سے پہلی تجارت کے تعلق سے ہے, دوسری زراعت سے, اور تیسری سند سے. پہلی حدیث میں ابوبکر صدیق اور ان کے پیشے تجارت کا ذکر ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ابوبکر صدیق مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ میرے مال کی پڑتال کرنا, اور خلیفہ بننے کے بعد جو کچھ میرے مال میں زیادہ نظر آئے اسے بیت المال میں داخل کرنے کے لیے خلیفۃ المسلمین کے پاس بھیج دینا. لہٰذا آپ کے انتقال کے بعد جائزہ لیا گیا تو ایک غلام ایکسٹرا نظر آیا, اسے بیت المال میں داخل کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس بھیج دیا گیا. اور ایک اونٹ تھا جس سے آپ جو آپ کے باغ کو پانی دیا جاتا تھا ابو بکر سے دیکھ کے, تو ہر دو کو یعنی اونٹ کو بھی اور غلام کو بھی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا گیا, جن کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رحم اللہ علی ابی بکر لقد اتاب من بعدی, یعنی اللہ پاک ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے, انہوں نے اپنے بعد والوں کو مشقت میں ڈال دیا. یعنی اب ان کے بعد آنے والے خلیفہ کو ویسے ہی پھر فالو کرنا ہوگا, اتنی ہی سختی سے فالو کرنا پڑے گا ایمانداری سے. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی تین احادیث ہیں. ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے علی بن وہب نے, اور ان سے یونس نے بیان کیا, ان سے ابن شہاب نے, اور ان سے عروہ بن زبیر نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو فرمایا میری قوم جانتی ہے کہ میرا تجارتی کاروبار میرے گھر والوں کی گزران کے لیے کافی رہا ہے, لیکن اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں, یعنی بزی ہو گیا ہوں, اس لیے آل ابوبکر اب بیت المال میں سے کھائے گی اور ابوبکر مسلمانوں کا مال تجارت بڑھاتا رہے گا. چونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مشورہ دیا تھا جب وہ تجارت کے لیے نکلے تھے خلیفہ بننے کے بعد, کہ آپ کے اوپر ابھی پوری امت کی ذمہ داری ہے, آپ تجارت کو چھوڑ دیجئے اور مسلمانوں کے کو سنبھالیے. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر تجارت کرتے تھے اور اب بازاروں میں جانے کا ان کے پاس موقع نہیں رہا تھا, لہٰذا بیت المال سے وہ اپنے گھر والوں کا خرچہ لیا کرتے تھے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیت المال کے روپے پیسے کو ایسے ہی نہیں رکھا, بلکہ بیت المال کا جو پیسہ تھا اس کو تجارت میں لگایا, لہٰذا وہ پیسہ بھی بڑھتا گیا ماشاءاللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے مسلمانوں کا فائدہ کروایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیت المال میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے اس کو صرف جمع ہی نہیں رکھنا چاہیے, اس کو بزنس میں کہیں لگانا چاہیے تاکہ جو مسلمانوں کا مال ہے وہ بڑھے اور پیسہ گردش میں رہے. ایک جگہ جمع کر دیں گے تو کیا ہوگا, وہ جم کر رہ جائے گا, نہ اس میں بڑھوتری ہوگی نہ ہی اس سے, بلکہ اور آپ مزید اس کو استعمال کرتے جائیں گے تو کمی ہوتی چلی جائے گی. تو ہمیشہ مال کو تجارت میں لگائیں یا اس کو بڑھانے کے طریقے سوچتے رہیں جائز طریقے سے. اور دوسرا مجھ سے محمد نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عبداللہ بن یزید نے, اور ان سے سعید بن ابی ایوب نے, کہا کہ مجھ سے ابو الاسود نے بیان کیا, ان سے عروہ نے, کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتے تھے, اور زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے ان کے جسم سے پسینے کی بو آ جاتی تھی, اس لیے ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا. اور اس کو ایک اور روایت سے بھی روایت کیا گیا ہے دوسری روایت سے. اور اگلی حدیث بھی دیکھ لیجیے, پھر ایک ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. کہ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کو عیسیٰ بن یونس نے خبر دی, انہیں سور نے خبر دی, انہیں خالد بن معدان نے, اور انہیں مقدام نے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے, اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو بھائی یہاں پر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کون سی تجارت صحیح ہے اور اس کے کیا اصول ہونے چاہیے, اور انسان کو کیسے اپنا مال تجارت کے ذریعے سے بڑھانا چاہیے. پہلی بات آپ دیکھیں کہ باطل طریقے سے مال کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک اور اصول آپ یاد رکھیں کہ زمین پر جو بھی ہے سب حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے. جیسے اب آپ اگر آپ کو یہ کہتے کہ اچھا بھائی دیکھیے حدیث میں تو کہیں پیزا اور شاورما کی بات ہی نہیں آتی ہے, ہے نا, تو ہم کہتے ہیں بھائی نہیں یہ تو جائز ہی نہیں ہوگا, چونکہ رسول اکرم نے کبھی پیزا نہیں کھایا, کبھی چاول نہیں کھائے, کبھی بریانی نہیں کھائی, تو لہٰذا یہ سب ناجائز ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے, آپ بتائیے, پیزا شاورما یا پھر جو بھی بریانی کا ہم کو ذکر نہیں ملتا حدیث میں, تو کیا وہ جائز ہوں گی کہ نہیں جائز ہوں گی؟ جائز ہوگی, ہے نا. تو حلال کی لسٹ بہت بڑی ہے, اتنا یاد رکھیں, اور جو حرام ہے اس کی بہت چھوٹی سی لمیٹڈ لسٹ ہے جس کو یاد رکھا جا سکتا ہے, بہت محدود لسٹ ہے حرام کی. اور جن چیزوں کا باقاعدہ ذکر نہیں آیا وہ مباح کہلائیں گی, ٹھیک ہے. تو ایک بات یہ بھی اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں حرام کا ذکر ہم کو نہیں ملتا تو وہ مباح ہے, وہ اس کی اباحت ہے, یعنی وہ جائز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, تو اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے, اب اس میں ساری تجارت آ جائیں گی, اور سود کو حرام کرا دیا گیا ہے. تو تجارت کی ساری شکلیں کیا ہوں گی؟ حلال ہوں گی. اور باطل طریقے سے مال کھانے میں کیا آئے گا؟ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو اس میں تجارت کے جو اصول ہیں وہ اصول آپ سامنے رکھیں گے. جیسے کہ کچھ لوگ بولی پر بولی لگاتے ہیں, جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نے کسی گھر رشتہ دیا ہے لڑکی کے لیے, تو اب اس کے اوپر رشتہ دینا حرام ہے. ایسے کسی نے اگر کسی چیز کی بولی لگائی کہ ٹھیک ہے یہ جو آپ کی کار ہے میں خرید رہا ہوں، اب تھرڈ پرسن آ کر کہے کہ اچھا نہیں میں خرید رہا ہوں یہ کار، میں اس سے زیادہ دے دوں گا، تو یہ بھی ناجائز ہوگا، یہ بھی باطل طریقے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پہلے جس کو زبان دی تھی آپ کو اسی کو وہ چیز سیل کرنی پڑے گی، آپ کسی اور کو سیل نہیں کر سکتے اگر آپ کو زیادہ قیمت مل رہی ہو، کیونکہ مسلمان کی زبان پر بھروسہ کیا جاتا ہے. اور ہم کو ایسے کئی واقعات ملتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ایک اونٹ کا جو واقعہ ہے. تو اور پھر یہ بھی یاد ہے کہ جو روزی کی کشادگی ہے اس کو کس کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے؟ صلہ رحمی کے ساتھ، کہ پہلے جو معاملات ہوں گے، جو ڈیلنگ ہوں گی، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، ان کو زیادہ دیا جائے گا. تو اسی لیے نہ کسی رشتے پر رشتہ بھیجنا ہے، جیسے مثال کے طور پر آٹو رکشا ہے، آپ کھڑے تھے وہاں پر، اگر آپ نے ایک نے کہا کہ اچھا چلے میں اتنے پیسے دوں گا، دوسرے نے کہا کہ وہاں چلو، وہاں چلو گے، اور یہ کیا ہوگا کہ ایک کو آپ ہائر کر رہے ہیں اور دوسرا والا آ جاتا ہے اور وہ آپ کو زیادہ پیسے دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں آپ گئے، آپ نے آٹو کیا کہ ٹھیک ہے 50 روپے میں مجھے فلاں جگہ چھوڑ دیں، اور سیکنڈ پرسن آ جاتا ہے کہ میں تمہیں 60 روپے دیتا ہوں، مجھے دوسری جگہ چھوڑ دو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک بولی پر دوسری بولی ہو گئی، یہ بھی غلط اور ناجائز آئے گا، ناجائز میں آ جائے گا. تو اب جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز آپ بیچ رہے تھے اور آپ کی ڈیلنگ ہو گئی دو لوگوں سے کہ ٹھیک ہے 50 روپے میں ڈن کر لیا آپ نے، تو اب ٹھیک ہے وہ سامنے والا بھی راضی کہ ٹھیک ہے میں تم کو 50 روپے میں چیز دے دوں گا، لیکن اب 5 منٹ نہیں گزرتے ہیں یا آپ تھوڑا سا وہاں سے ہٹتے ہیں تو کوئی تھرڈ پرسن آتا ہے کہتے کہ اچھا 50 میں تم نے اس کو دے دیا، میں تمہیں 60 دیتا ہوں، اس کے 60 دیتا ہوں، اور آپ نے پھر 10 روپے ایکسٹرا ملنے کی وجہ سے اس کو دے دیا، تو یہ چیز کیا ہوگا؟ یہ بھی ناجائز میں آ جائے گا. تو اس سے پھر کیا پتا چلتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں بہت ہی کلیئر کٹ ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، اور کسی کی بولی پر بولی نہیں لگانا چاہیے. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ذرہ برابر نہ نیکی ضائع جانے دیتا ہے بلکہ اس کا بھی اجر ہم کو دے گا. صحیح مسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان پہاڑ برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے حقوق مارے ہوں گے، کسی پر زیادتی کی ہوگی، تو اس کی ساری نیکیاں ضائع چلی جائیں گی، اس کو دوسرے شخص کو دے دی جائیں گی، تو پھر ایسا کیوں کیا جائے؟ اسی لیے تجارت میں ظلم ہونے سے روکا گیا کہ یہ ظلم کر انسان کو کیا کرے گا، اس کی نیکیوں کو کھا جائے گا. تو مال کے معاملے میں انسان اکثر ظلم کر جاتا ہے اصل میں، جس کی وجہ سے بہت سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. جب اس میں ظلم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہی نقصان ہوگا، لیکن اگر اس میں ظلم نہیں ہوگا تو پھر الحمدللہ معاملات آسانی سے ڈیل ہوتے رہیں گے. اسی لیے بولی کے اوپر بولی نہیں لگائی جائے گی، صحیح بخاری کی حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے. تو لین دین کے صحیح ہونے کے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ باہمی آپس میں رضامندی سے ہوگی لین دین، جیسے کہ سورہ نساء سے پتہ چلتا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراد منکم، کہ آپس کی رضامندی کے ساتھ ہو. اور دارقطنی کی ایک حدیث ہے کہ حلال نہیں کسی مسلم شخص کی کوئی چیز سوائے اس کی کہ اس کی رضامندی سے وہ حاصل کی جائے، یعنی کوئی مال کا ایکسچینج ہے، اگر مال ایک دوسرے سے لین دین کرنا ہے تو جب تک کہ سامنے والے کی رضامندی نہ ہو آپ وہ مال نہیں لے سکتے. اسی لیے چوری کا مال حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو اگر رضامندی نہیں، ایون اگر کوئی شخص خریدنا چاہ رہا ہے کوئی چیز اور آپ بیچنا نہیں چاہ رہے ہیں اور سامنے والا زبردستی کر رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ خرید و فروخت بھی کس سے ہوگی؟ رضامندی سے ہوگی. اگر رضامندی نہیں تھی تو وہ مال غلط طریقے سے آئے گا، سمجھے. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی بھی چاچا ماما کی دکان ہے، کوئی بھی کسی پر قبضہ کر لیتا ہے، یا پھر جو کرایہ دار ہوتے ہیں وہی گھر پر اور دکان پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ دکان اور گھر خالی نہیں کرتے ہیں بلکہ الٹا جو مالک مکان ہے، جو مالک ہوتا ہے دکان کا یا گھر کا، اس سے کہتے کہ اگر تم جب تک ہم کو 4-5 لاکھ روپے نہ دے دو ہم یہ دکان سے قبضہ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کون سا مال ہوگا آپ بتائیے؟ کس طریقے میں آئے گا؟ باطل طریقے میں آئے گا، صحیح ہے؟ کیونکہ جو مالک تھا اس دکان کا، اس کی دکان ہے، وہ اس کا حق ہے، اس نے آپ کو کرائے سے رینٹ پر دی تھی، آپ نے اس پر قبضہ کیوں کر لیا؟ آپ اس کو خالی کرنے کے پیسے کیوں لیں گے بھلا؟ جی تو یہ ناجائز میں آئے گا. اب اسے بیوی کا مال ہے، کہتے ہیں بیوی کا مال تو اپنا ہی ہوتا ہے جیسے چاہو استعمال کرو. نہیں، تو بیوی کا مال مہر جب مہر مقرر کر لیا تھا تو مہر دینا لازم اور فرض ہے، تو بیوی کا مال الگ ہوگا. بیوی کے مال پر شوہر کا حق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رضامندی سے اگر بیوی دے تو پھر اس کی بات الگ ہے کہ ہنی یا مری یا خوشی خوشی اگر وہ دے دے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر ایک اور بات ہمیشہ دیکھیں کہ کتنا پروفٹ آپ لے سکتے ہیں، یعنی حلال ہونے کے لیے کتنا پروفٹ لیا جائے گا. تو اس میں اسلام میں پابندی نہیں لگائی گئی کہ اب جس کا مال ہے اس کا، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس پر جتنا چاہے پروفٹ لے سکتا ہے، لیکن بس یہ کہ زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹی بات کہہ کر تجارت کرنا اسلام میں ناجائز ہے، یعنی جھوٹ کہہ کر اپنا مال بیچنا یا سیل کرنا یا دھوکہ دے کر مال سیل کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، کہ جو بھی ڈیفیکٹیو چیز ہے اس کا ڈیفیکٹ اس کو بتا دینا چاہیے، ادر وائز وہ سیل نہیں کر سکتے آپ. پھر جو اسٹاک مارکیٹنگ ہے وہ بھی جائز نہیں اسلام میں، یعنی ذخیرہ اندوزی بالکل بھی جائز نہیں، کہ مال کو روک کر رکھنا، کہ مال کو پہلے روک کر رکھا جائے، جب مارکیٹ میں مال کی کمی ہو جائے تو پھر اچانک وہ چیز مارکیٹ میں لائی جائے سیل کرنے کے لیے. تو جو خطا کار ہے وہی ایسا کر سکتا ہے، کوئی نیک شخص یہ کام نہیں کر سکتا کہ چیزوں کو روک کر ذخیرہ اندوزی کر کے پھر آگے اس کو مارکیٹ میں نکال کر زیادہ قیمت پر بیچا جائے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو ذخیرہ اندوزی اسلام میں جائز نہیں ہے، جھوٹ کہہ کر تجارت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر زیادہ نفع لے تو یہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن حق بس کسی پر زیادتی نہ ہو. پھر کسی نے امانت رکھوائی ہو تو اس کی امانت اس کو اسی طرح لوٹانا ہوگا، اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے آپ امانت کو، الا یہ کہ وہ کوئی جانور ہو جس کو آپ چارہ کھلاتے ہوں اور اس کے بدلے میں آپ اس کا دودھ لے سکتے ہیں یا اس پر سواری کر سکتے ہیں. اور کسی چیز کی فکس پرائز کر دینا وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، ان اس میں فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے. تو بہرحال یہ تمام کچھ چیزیں تھیں جو کہ ہم کو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے. جیسے کہ مثال کے طور پر کبھی کوئی ایک بھولا بھالا آدمی آ جاتا ہے سمجھے کسی دیہات سے شہر میں، اور اس کو معلوم نہیں کہ کیا ریٹ ہے، اور جب وہ کوئی کسی شاپ پر پہنچے اور وہاں پر جب ڈیلنگ کر رہا ہو کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو جو دکاندار ہے اس کو بیوقوف سمجھ کر بہت زیادہ قیمت بتا دے اور وہ اس کو سیل بھی کرتے اور خرید بھی لے بیچارہ بیوقوف یعنی نادانی میں، اور جب باہر نکل کر پتہ چلے کہ اچھا یہ اس کی فلاں کی تو قیمت اتنی کم تھی اور میں نے زبردستی اتنے دے دیا، تو یہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ دھوکا ہوگا. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے نا، جیسے بڑے بڑے جو شہر ہیں، جیسے بڑے سٹیز ہیں، بامبے ہے، حیدرآباد ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے، دہلی ہے، کہ اگر کوئی ایسے ان نون لوگ وہاں جاتے ہیں دوسرے اسٹیٹ کے، تو وہ ان کی لینگویج سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کے رہن سہن اور حلیے سے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ ان نون لوگ آئے ہیں، یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، تو ان کو خوب بڑھا چڑھا کر پیسہ بتاتے ہیں، کہ 100 کی چیز 1000 میں بتاتے ہیں. تو یہ چیز بالکل جائز اور درست نہیں ہوگی، یعنی کسی کی نادانی سے یا کسی کے بھولے پنے سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ مال لے کر آ رہے تھے اور راستے میں ہی آپ کو کسی نے پکڑ لیا، جیسے کہ آپ کے پاس کھیت ہیں، بہت سارے فارم ہاؤس ہیں آپ کے پاس، جو بھی مطلب زمینیں ہیں آپ کے پاس غلے کی یا پھر فروٹس کی، آپ فروٹس لے کر آ رہے تھے راستے میں اور کوئی ایسا عقل مند یا کوئی ایسا شاطر جو تاجر ہے وہ آپ کو راستے میں آئے اور کہے کہ اچھا یہ مال میرے ہاتھوں فروخت کر دو، میں تمہیں اتنے اتنے پیسے دے دوں گا اس کے، اور وہ آدمی یہ سوچے کہ اچھا چلے راستے میں ہی مال بک گیا اور وہ کم میں ہی اس کو دے دے وہاں پیسہ، اور پھر شہر میں لا کر اس کو زیادہ قیمت میں سیل کرے، یہ بھی جائز نہیں ہے. رسول اکرم کے زمانے میں ان تمام اصولوں کو بنایا گیا تھا، اس پر نگران مقرر کیے گئے تھے. آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ جو شفا بنت عبداللہ تھیں، بہت مشہور صحابیہ گزری ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے چونٹی کے کاٹے کا علاج بھی بتایا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو نگران بنایا تھا پیمانوں کی درستگی کا، یعنی جو پیمانے ہوتے تھے جیسے کلو کا جو وزن ہے یا جو ویٹ کا ہوتا ہے نا، آپ کیا کہیں گے اس کو، پیمانے ہی کہیں گے نا، تو شفا بنت عبداللہ کو اس کا ذمہ دار بنایا تھا اور وہ چیک کرتی تھی کہ پیمانہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اسی لیے کسی بھولے بھالے آدمی سے، ابھی وہ شہر بھی نہیں پہنچا تو حدود مقرر کر دی گئی تھی اس زمانے میں مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں، کہ اس سے پہلے تم ایسے کوئی گاؤں دیہات والوں سے چیزیں خرید نہیں سکتے تاجر، کیونکہ پھر تم ان سے کم میں خرید لو گے اور شہر میں لا کر زیادہ قیمت میں بیچو گے. تو اس کے لیے بھی اسپیشل جو حدود مقرر کر دی گئی تھی کہ اس سے پہلے کہ تم کسی سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے ایسا، جب تک وہ شہر میں اور بازار میں نہ آ جائے، تو اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ میرے مال کی کتنی قیمت مل سکتی ہے، زیادہ بھی مل سکتی ہے اس کو قیمت. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے لوگ جو یہ ہینڈ ورک جو کرواتے ہیں ایمبرائڈری، کتنا کم دیتے ہیں وہ نا گھر میں جو مزدور بٹھا کر کرواتے ہیں، ہے نا، جو ڈریسز پر ایمبرائڈری ہوتی ہے یا جو ورک ہوتا ہے ڈریسز پر یا کوئی بھی چیز پر، چادروں وغیرہ پر، تو ان کو اتنا کم دیا جاتا ہے، اتنا کم دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی ڈریسز کو بوتیک میں لا کر یا بڑے بڑے برانڈ اس کے نام پر کر کے، اب دیکھیں اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں کمائے جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی غلط ہے، درست نہیں ہے. جس نے محنت مزدوری کی ہے تم اس کو بھی زیادہ دو، اتنا کم مت دو اس کو کہ بےچارہ وہ یعنی اس کو ہم بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں اس کو. تو بہرحال اسی لیے راستے میں چیزیں خریدنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیچنے والا آ رہا ہے تو اس کو شہر آنے دیا جائے، راستے ہی میں اس سے خریدنا لیا جائے. تو تو جھوٹ بول کر کوئی چیز نہیں بیچنی ہے، بلیک مارکیٹنگ منع ہے، کسی کی لا علمی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور فورس بھی نہیں کرنا چاہیے کسی کو خریدنے کے لیے، وہ بھی چیز غلط ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی رحم کرے اس شخص پر، تاجر پر، جو تھوڑی نرمی رکھتا ہے، جو خریدتا ہے اور نرمی کرتا ہے، جب بیچتا ہے تو نرمی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اسلام نے ایک طرح سے پروفٹ پر پابندی نہیں لگائی ہے بزنس میں. آپ جتنا چاہیں پروفٹ لے سکتے ہیں، لیکن بس یہ کہ زیادتی نہ ہو. جتنا نفع لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ نفع لینا وہ بھی جائز نہیں ہے، یہ غلط ہوگا. تو تاجر کے لیے جو نہ لاس کی لمٹ ہے اور نہ ہی نفع کی لمٹ ہے، اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ اپنی چیز جو اس نے بنائی ہے، جو پروڈکٹ ہے اس کا، وہ جتنا چاہے اس میں نفع لے سکتا ہے، بس یہ کہ حد سے زیادہ نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو. لیکن پروفٹ پر پابندی نہیں لگائی گئی ہے کہ بس اتنا ہی نفع لو، اس سے زیادہ نہیں لینا، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس انسان پر، یعنی اس تاجر پر خود چھوڑ دیا گیا ہے. تو اب یہاں پر اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ چند تجارت کے اصول تھے جو ہمیں فالو کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ابھی ہم یہیں تک کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی اگلی حدیثیں اور بہت ساری ڈیٹیل ہے تو وہ ہم اگلی کلاس میں لیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.